بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو الصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود محمد وآل محمد. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عزاداری کو بشکل احسن قبول فرما، اسے دل جناب فاطمہ زہرا کی تسلی کا باعث قرار دے. باواز بلند صلوات. ایدان محترم پاسبان اعضا کے زیر اہتمام عشرے کی چوتھی مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں، جس میں ہمارا موضوع کربلا اور نصرت امام کے تقاضے ہیں، اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ احزاب کی عیسائی مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے: اور مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے جان کو خطرات میں ڈال کر اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں، اور ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک نے بھی خواہ وہ شہید ہو گیا ہو یا منتظر ہو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا، اس نے ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی. عزیزان محترم، یقیناً ایک مومن کی زندگی ایمان راسخ سے عبارت ہوتی ہے، اس لیے کہ ایمان، جسے آج کی زبان میں آئیڈیالوجی یا نظریہ کہا جا سکتا ہے، وہ انسان کے ہر عمل کی بنیاد بنتا ہے. اگر آئیڈیالوجی، اگر فکر، اگر افکار، اگر نظریات، یا جسے ہم اپنی عقیدتی زبان میں، اسلامی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں، کمزور ہوگا، راسخ و پختہ نہیں ہوگا، تو ایسے انسان کا عمل بھی ہمیشہ راسخ و پختہ نہیں ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ انسان اس یقین محکم اور ایمان راسخ کو حاصل کرے کہ جو اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، جس کو سورہ والعصر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد کیا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. کون سا انسان خسارے میں ہے؟ جس کا ایمان نہیں ہے، نہ اس دنیا میں خدا کے رازق اور مالک ہونے کا ایمان ہے، نہ عالم آخرت پر اس کا ایمان ہے. ایسے ڈگمگائے ایمان رکھنے والے افراد ہر دور میں نقصان اٹھانے والے ہیں، نہ اس دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ ہی وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. قبل اس کے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، بچے مسلسل ایک دو روز سے مجھے گوش گزار کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں، اس میں ہمارے اسکاؤٹ کا ایک بہت بڑا کردار شامل ہے. نظم میں، پارکنگ میں، ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں ہمارے قوم کے مختلف اسکاؤٹس کے نوجوان جافشانی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں دن اور رات. اور آئندہ آنے والے دنوں میں تو شاید دو دو تین دن دن بغیر سوئے ہوئے مسلسل جاگے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ میرا سلام ہو ان نوجوانوں پر، ان کے منتظمین پر، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے حوصلہ افزائی کریں، ان کی ہمتوں کو بلند کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اس لیے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، آپ کا عمل کہ جو ان کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی مدد ہوگی ان اسکاؤٹ نوجوانوں کے لیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور ایک گزارش بہت ہی مؤدبانہ پاسبان اعضا کے منتظمین سے کہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ خدا را مجلس کو تھوڑا پہلے شروع کریں تاکہ ہم 7:45 تک اپنے گفتگو کا آغاز کر دیں، لیکن کبھی ایک دن ہوتا ہے دوسرے دن نہیں ہوتا، تو میری دستبستہ گزارش یہ ہے کہ خراسان میں نماز بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، 7:10 ہوتے ہیں جب اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد عزیزان گرامی
7:00 شروع کرتے ہیں،
لوگ آ جائیں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، 4 بیٹھے ہوں گے اپنی مجلس شروع کر دوں گا، اس لیے کہ مجلس اگر ایک لیٹ ہوتی ہے تو آگے جو ہے وہ ساری مجالس لیٹ ہوتی ہیں۔ ظاہر سے میں نے پہلے بھی عرض کیا، مؤدبانہ درخواست ہے میری، اس لیے کہ ظاہر بتائیں میں بھی انسان ہوں، روبوٹ تو نہیں ہوں، مجھے بھی اپنی اگلی مجلس کے لیے 10 تو چاہیے کہ کم سے کم میں مطالب کو ذہن میں آمادہ و تیار کر سکوں، جسمانی طور پر مجھے جو ہے وہ 10 چاہیے تاکہ اپنے قواعد جسمانی کو بحال کرتے ہوئے جہاں پر جا رہا ہوں اس کا حق ادا کر سکوں۔ تو مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر فوراً مغرب کے بعد 7:20 تک بھی مجلس شروع کی جائے تو 7:45 تک ہر بہت سارے سلام اور مرسی ہو سکتے ہیں تاکہ 7:45 جو ہے وہ گفتگو کا آغاز ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک مؤدبانہ درخواست ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ میں 4 بیٹھے ہوں، 40 لوگ بیٹھے ہوں، 4,000 بیٹھے ہوں، میں چاہتا ہوں میری دو ہی چیزیں، دیکھیں میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ 2 کو مطالبہ کرتا ہوں، یہ بالکل میں ممبر پر سرعام کہہ رہا ہوں، جو لوگ تاجران خون حسین ہیں میں ان کو نہ خون رکھتا ہوں ان کی خصلت رکھتا ہوں۔ میں بارہا ایک اپنا جملہ کہتا ہوں جس میں مجھے فخر ہے کہ نہ میں پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں نہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں۔ جو پیٹ اور سیٹ کے لیے مجلس پڑھتے ہیں وہ ساز باز کرتے ہیں، وہ تاجران خون حسین ہیں۔ کسی نے ہدیہ دینا ہے دے، نہیں دینا ہے نہیں دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کبھی پلٹ کے نہیں پوچھوں گا، لیکن جس چیز کا میں تقاضا کرتا ہوں کہ آپ رفت و آمد کے انتظامات خود اپنے پاس سنبھالیں، ایک دوسرا وقت کی پابندی، اگر انسان یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اتنی جانفشانی محنت کرنے کے باوجود انسان محنت کے اپنے اپنے مطالب کو اگر ان ایام میں تفصیل کے ساتھ نہ بیان کر سکے تو پھر کیا فائدہ۔ لہذا میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سا اور پہلے آنے کی کوشش کریں، اور میرے سامنے 4 بیٹھوں گے مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، جو آتا جائے گا مجلس میں شامل ہوتا جائے گا، فرش آدھا بچ گیا تو اب مجلس کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا بار بار جو وقت کی تاکید کروں، آئندہ آنے والے دنوں میں ظاہری بات ہے کہ یہ جو ٹائم ہے بہت محدود ہوتا چلا جائے گا اور پھر میرے لیے مینیج کرنا اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹے بھائی کی مؤدبانہ درخواست ہے پاسبان اعضی کے منتظمین سے، یقیناً وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، دیکھنے ہوتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی صحیح جمیلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن اگر تھوڑا سا آپ اور منتظمین تعاون کریں تو یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایدان گرامی، نصرت امام کے تقاضے یہ ہیں، اور کل جو میں نے عرض کیا تھا مولا کا قول کہ ماضی سے سبق لو اور اپنے مستقبل کو سنوارو، جو ماضی کی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے اور مستقبل کے لیے آمادہ نہ ہو تو پھر وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے۔ جب ایک کامیاب انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ ایمان کے لحاظ سے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ جو میں عرض کر رہا تھا، ان الانسان لفی خسر، کامل اور راسخ ایمان رکھنے والے افراد ہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب کامیابی کا معیار جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ میرے نظر نہیں ہے، کامیابی کا معیار جو اسلام نے، قرآن نے، اہل بیت نے دیا ہے وہ میرے مد نظر ہے، اس لیے کہ اگر ایمان ہے اور لوگ تمہارے ساتھ کم ہیں تم کامیاب ہو۔ انتم الاعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا، تہنو کمزور نہیں پڑو، ولا تحزنو حزن و ملال تمہارے دل میں گھر نہ کرے، رنجیدہ خاطر نہ ہو، انتم الاعلون۔ قرآن کا معیار کیا ہے؟ دیکھو تعداد سے، اسلحے سے، وسائل سے، امکانات سے نہیں، ولا تہنو کمزور نہیں پڑنا، یعنی ایمان راستے کو پختہ ہونا چاہیے تمہارا۔ ولا تحزنو حزن و ملال میں نہیں جانا، دیکھو مستحکم ایمان رکھنا، انتم الاعلون تم اعلیٰ ہو، تم اعلون ہو، تم کامیاب ہو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، توجہ رکھیے گا، شک ان کن تم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان۔ کربلا کا معیار اس آئے مجیدہ کے مطابق واضح ہے، ولا تہنو حزن کے شکار نہیں ہوئے، ولا تحزنو کمزور نہیں پڑے، گھبرائے نہیں، جھکے نہیں، بکے نہیں، ڈٹے رہے، انتم الاعلون حسین تم اور تمہارے ساتھی یہی کامیاب ہیں، کیونکہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اجانے محترم، بس بس یقین رکھیں کہ ایمان راسخ کے ساتھ ہی ایمان کی مدد و نصرت کر سکتے ہیں۔ یہ جو آخری زمانے کے لیے ہے کہ صبح جائے گا مومن ہوگا، واپس آئے گا ایمان ڈگمگا رہا ہوگا، وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ایمان راسخ جو ہے، مستحکم مضبوط ایمان اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، اس وقت پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ اس بات کی فکر میں، کسی طریقے سے وہ قوم جو آخر زمانے میں ایمان کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے، تیار ہونا چاہتی ہے، جہاں سے 313 نکلیں گے ان کے ایمان کو ضعیف بنایا جائے، کمزور بنایا جائے، ان کی عزاداری کو کم کیا جائے، ان کے رنگ کو کم کیا جائے، ان کی تقادیت و معنویت کو کم کیا جائے۔ لہذا مختلف انداز سے سازشیں ہو رہی ہیں آج بھی۔ ابھی اسی ماہ رمضان میں آیت اللہ العظمی سیستانی، امام سیستانی رحمت اللہ دامت برکاتہ، اسے ملاقات ہوئی، شرف ہوا مجھے، دو مرتبہ آقائے محترم نے دو مرتبہ کہا کہ اس وقت تشیع پاکستان نشانے پر ہے، اس لیے کہ دشمن کی پوری کوشش یہی ہے کہ ان کا تشہد بھی ایک جیسا نہ ہو، توجہ رکھیے گا، پورا دشمن کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو شہادت ثالثہ کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ان کا ایک تشہد بھی ایک جیسا نہ رہے، یہ متفرق ہو جائیں، ڈیوائیڈ ہو جائیں، تقسیم ہو جائیں، ان کی قوتیں بڑھ جائیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں کرنے والے کس عقل کے تحت سوچ رہے ہیں۔ یقیناً ولایت علی وہ ہے کہ رسول اللہ فرماتا ہے، یا علی من لقى اللہ عز وجل یوم القیامت بغیر ولایت کے فقط حبت عمل، اے علی جو روز قیامت اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ وہ تیری ولایت کو نہ مانتا ہو تو اس کے اعمال اس کے منہ پہ دے دیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی وہ چھت ہے کہ جس کے نیچے تمام اعمال قبول کیے جاتے ہیں، کوئی عمل بغیر ولایت علی کے قبول نہیں ہے۔ اب یہ سر پھیرے کیا کر رہے ہیں؟ تشہد میں ہر چیز میں جی شہادت ثالثہ کو گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ بہت عامیانہ لفظ بول رہا ہوں، علی کو جزیات میں تقسیم کر رہے ہیں ولایت کو۔ رسول اللہ نے ولایت علی کو کل پر رکھا ہے، اوپر رکھا ہے، رفعت بخشی ہے، اس لیے کہ جو ولایت علی کو قبول کر لے گا، توجہ رکھے گا، اس لیے کہ جو ولایت کو قبول کر لے گا، نماز خود بخود قبول ہو جائے گی، روزہ خود بخود قبول ہو جائے گا۔ تو کل آج یہ تشہد میں شہادت ثالثہ کا مسئلہ رہے گا، روزے کے لیے بھی لے آئیں گے، حج کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ ہر چیز میں جو شہادت ثالثہ گھسیڑنے کا شوق کچھ لوگوں کو، سرفروں کو پیدا ہو گیا ہے، یہ سازش ہے جس کا آیت اللہ علیہ السیستانی نے کہا۔ اور ایک ویڈیو جو آج کل بہت عام ہے، امام حسین پر تہمت باندھی جا رہی ہے، جھوٹ باندھا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی کے ایک پیالے کے عوض بیعت کرنے کا مطالبہ کر لیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے، میں جعفری الائنس پاکستان سے اور حیث علماء مساجد و امام پاکستان سے درخواست کروں گا کہ گزشتہ سال جو کھیل کھیلا گیا تھا، جس کے نتیجے میں تمام ملی تنظیموں نے، علماء نے، ذاکرین نے مل کے ضابطہ اخلاق بنایا، تو وہ ضابطہ اخلاق کہاں ہیں؟
घरों से निकलें, इमाम हुसैन पर तोहमत बांधी जा रही है, झूठ बांधा जा रहा है, गलत रिवायात पढ़ी जा रही है, तौहीन की जा रही है इमाम की, इसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? आखिर ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं? इनको किसने हक दिया है कि इस तरह तोहमत और इल्जाम तराशी करते फिरे कि इमाम हुसैन एक प्याले के बाद अपनी बैत करने के लिए तैयार है यजीद फासिक की? आखिर क्या हो गया है हमें? असल हजरत अब्बास आलमदार अलैहिस्सलाम से भी अहमियत घटा दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, ऐसे जाकिरीन नाम निहाज जाकिरीन ने। हजरत अब्बास के लिए है कि जब चूल्हे में पानी भरा फज़कर अल हुसैन अच्छल हुसैन फरमल मा, कि जब पानी उठाया हुसैन की प्यास याद आई पानी फेंक दिया। और आप कह रहे हैं इमाम हुसैन बैत करने के लिए तैयार हैं? असल ये क्या मजाक लगा रखा है इस्लाम वज़ादारी के साथ? मैं जाफरे अलायंस पाकिस्तान से और हैतुल में मसाजिद से दरख्वास्त करूंगा इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए, ऐसे हौसलों ऐसे अफराद के हौसले शिकनी की जाए, इनको मेंबर पे जाने से रोका जाए। इसलिए कि मुझे ये ना कहें कि ये तशय्यु का मामला है, यकीनन तशय्यु का मामला है, और जो तशय्यु का मामला होगा बरसरे आम कहूंगा। इसलिए कि ये इमाम हुसैन पे तोहमत है और ये कोई और नहीं लगा रहा, ये वो नाम निहाज जाकिरी लगा रहे हैं जो दुश्मन के एजेंट हैं, ये दुश्मन के आलाकार हैं। हम तशय्यों को इत्तेहाद इत्तेफाक की दावत देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद कर लें, जो गलत सलत आगे पेश कर दो। दुश्मन की पूरी कोशिश है, वह कौम जो तैयार हो रही है इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम के लिए, उसको क्या किया जाए? उसको तफरीक करके टुकड़ों में बांटा जाए, कभी ये कभी झूठ कभी कुछ और कभी कुछ और। और आइंदा आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि शोबदाबाजियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो ईमान राशिख चाहिए अजीजा ने गिरामी, इसलिए कि ये मेरा फर्ज है, मैंने आपको पहुंचा दिया, अब आपकी मर्जी है अपने तक रखें या आगे तक पहुंचाएं। इसलिए कि ये मजलिस अमानत हैं, बस मेरे पास वक्त का मैं माजरत चाहूंगा। आपका जज्बा आपका खुलूस आपकी अकीदत आपकी अजा से मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन चूंकि मेरे पास वक्त कम है लिहाजा चाहूंगा कि जो है बहुत तेजी के साथ अपने मनाजिर तय कर सकूं। अज़ीज़ाने गिरामी, दुश्मन की पूरी कोशिश ताकि ईमान रासिख रखने वाले अफराद कम हो, मेरी जिम्मेदारी जो मैंने अदा कर दी, वाकई मैंने अदा कर दी। ये अमानत मैंने आपको दे दी, जिस फोरम पे जाए इसको डिस्कस करें, बताएं लोगों को ये गलत है, ये तोहमत है, ये इल्जाम तराशी है, ये आइमा की तोहीन है, ये मुकाम हुसैन को घटाया जा रहा है सिर्फ चंद लिफाफों की खातिर, चंद वाहवा की खातिर, चंद नारों की खातिर, चंद शोहरत के दिनों की खातिर आइमा की तोहीन की जा रही है। लिहाजा ये अमानत मैंने, अब आप जाने और ये जनाब सैयदा जाने, इसलिए कि जो मेरी जिम्मेदारी मैंने अदा कर दी। तो ईमान रासिख जरूरी है। आज चाहता हूं कि नुसरत इमाम के हवाले से चार और सिफात के जितना वक्त होगा उसको मैं आपके सामने बयान करूंगा। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, कि जिसमें मौला कह रहे हैं कि हर शिया को चाहिए कि अपने इमाम की मदद करे, नुसरत करे। कैसे करे? चार राहें इमाम ने बताई हैं अज़ीज़ाने गिरामी, और ये सिर्फ गोया इमाम अव्वल ही नहीं कह रहे, हर इमाम ये कह रहे हैं। इसलिए कि हमारा अकीदा है अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, इसलिए कि ये हकीकत इल्म लदुनी रखने वाले हैं, ये सब इल्म लदुनी से वाबस्ता है। और जो इल्म लदुनी से वाबस्ता होता है पहला जो कहेगा आखिर भी उसकी तायीद करेगा, आखिर जो कहेगा पहला भी उसकी तायीद करेगा, कहीं इख्तलाफ आपको नजर नहीं आएगा। बज़ाहिर हो सकता है कहीं इख्तलाफ नजर आए लेकिन इख्तलाफ नहीं होगा, वो हिकमत अमली होगी इमाम की, बज़ाहिर कोई इख्तलाफ नहीं होगा न फलसफे में न जाहिर में। लिहाजा अगर ये जो इमाम अली ने फरमाया अज़ीज़ा ने गिरामी, ये इमाम हसन ने भी है, ये इमाम हसन की भी यही ख्वाहिश है, हर शिया जो है इन चार तरीकों से मेरी मदद करे। इमाम हुसैन ने भी यही चाहा, इमाम ज़माना भी यही चाहते हैं। वो चार तरीके क्या हैं वो आपकी समाज की नजर करना चाहता हूं। इसलिए देखिए
وقت گزارنا میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ چٹکلے لطیفے ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت کو ضائع کر دوں، لیکن میں بالکل موضوع پہ آ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجلس ویسے ہی لیٹ شروع ہوئی ہے، تاخیر سے شروع ہوئی ہے، لہذا مزید میں جو ہے جانبی گفتگو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، چاہتا ہوں کہ اصل موضوع کو بیان کی جائے تاکہ جو حق ہے ممبر کا وہ ادا ہو سکے. آپ کی صلوات کی نظر کرتے ہوئے انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کے ساتھ ایک دفعہ آواز بلند درود بھیجیں، محمد وآل محمد. مکتوب نمبر 45 نہج البلاغہ، جسے علامہ رضی نے کمپائل کیا ہے اور جس کا ترجمہ مختلف علماء نے کیا، جو ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں وہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کا ہے. مکتوب یعنی لیٹر نمبر 45. مولا فرماتا ہے ان لکل مأموم امامہ، ہر شخص کے لیے جو خدا تک جانا چاہتا ہے کہ امام لازمی ہے. توجہ رکھیے گا، یا اچھا ہو یا برا، امام حق ہو یا امام باطل ہو، آئمہ نار ہوں یا آئمہ حق ہوں، کیونکہ قرآن نے امام کی دو قسمیں بیان کی ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کو وجعلناہم آئمتن یدعونا، وہ کون ہیں؟ ہم نے ان کو امام بنایا، یہدونا بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ایک ہے آئمہ باطل، یعنی باطل بھی اپنے نمائندے لے کر آتا ہے، ولایت شیطان بھی نمائندے لے کے آتی ہے. امام کہہ رہے ان لکل مأموم امام، جو بھی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک لیڈر ضروری ہے، ایک قائد ضروری ہے، ایک حاجی ضروری ہے. کیوں؟ یقتدی بہی، جس کی اقتدا کرے گا، جس کے پیچھے چلے گا، جس کے نقش قدم پہ چلے گا. وَيَسْتَضِئُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور جس کے علم کے نور سے مستفید ہوگا. بس امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیعہ وہ ہیں، محب وہ ہیں، منتظر امام زمانہ وہ ہیں، عزادار وہ ہیں جو علی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نور کی روشنی میں اقتدا کرتے ہوئے اپنا بیڑا پار لگا لے. صرف یہی نہیں کہ جناب بس مولا علی مولا علی علی مولا نعرہ ولایت علی ولی اللہ. ایک اور مسئلہ جو آج کل بہت ہاٹ ایشو کے طور پر زیر بحث نوجوانوں میں اور گروپس میں، کہ امام حسین کا مقصد نماز تھی یا ولایت تھی؟ خب یقیناً امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے بطور کل اجمالی طور پر اور اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ولایت کا دفاع تھا، یقیناً ولایت کا دفاع تھا، یعنی اس میں دو رائے نہیں ہیں، ولایت سے آئمہ کا دفاع تھا، وہ ولایت جو اللہ سے چلی رسول تک پہنچی، رسول سے چلی علی تک پہنچی، اس کا دفاع تھا. اس لیے کہ ولایت ہی کے ذیل میں دین معنی پیدا کرتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کب نازل ہوئی بتائیے؟ جب فتح مکہ ہوگی، جب نازل ہوئی، جب در حقیقت مسلمان غالب آ گئے، جب ولایت یہ آیت نازل ہوئی، جب مولا کائنات کی شادی ہوگی، جب نازل ہوئی، جب آئے مباہلہ نازل ہوئی، جب نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ اس وقت کے جب غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے علی کا ہاتھ تھام کے بتایا من کنت مولا فہاد علی المولا، دیکھو جس جس کا میں مولا تھا ہوں اور رہوں گا اس کا اب علی مولا ہے. یعنی سمجھ میں آ گیا کہ سرداری اور رقائی اگر مجھ تک تھی تو اب میرے بعد علی کو منتقل ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت ہوگی تو ایمان، اسلام، نعمت، ہر چیز کامل ہو جائے گی، لیکن ولایت کو نکال دیا جائے، اکمال نعمت نہیں ہوگی، اتمام نعمت نہیں ہوگی، اکمال دین نہیں ہوگا، دین سے خدا راضی نہیں ہوگا. یقیناً امام حسین علیہ السلام کا مقصد ولایت کا دفاع تھا، لیکن ولایت کیا؟ انگوٹھی حقیقی، کالے کپڑے پہن لینا ہے، علی نے ولی اللہ کا نعرہ لگانا ہے، آئے ولایت کیا ہے؟ اس کی تشریح ہونی چاہیے. ولایت کہاں نظر آئے گی؟ ولایت نماز میں نظر آئے گی، ولایت روزے میں نظر آئے گی، ولایت حج میں نظر آئے گی، ولایت نماز اور روزے اور تمام عبادات میں نظر آئے گی، ولایت اطاعت امام میں نظر آئے گی. ولایت یہ ہے کہ جہاں تیرا امام جائے تو اس کے پیچھے جائے، لیکن تیرا امام کربلا میں ہو اور تو مکہ و مدینہ میں رہ جائے، یہ ولایت نہیں ہے. یقیناً ولایت امام حسین نے دفاع کیا ہے،
لیکن ولایت کی شکل کہاں ہے؟ نماز میں ولایت ہے، روزے میں ولایت ہے، حج میں ولایت ہے، خمس میں ولایت ہے، اخلاقیات میں ولایت ہے، الہیات میں ولایت ہے، سماجیات میں ولایت ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ولایت ہے۔ اس لیے کہ رسول جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے وہ کسی خاص شعبے کا رسول نہیں ہے، وہ دو رکعت کا امام نہیں ہے کہ اس مسجد میں پڑھائے گا، نہیں، وہ رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین ہے، اس کی رحمت تمام عالمین میں چھائی ہوئی ہے، لہذا اس کی نبوت اور رسالت کا دائرہ پورے عالم میں چھایا ہوا ہے۔ اب اگر اپنے بعد کسی کو امام بنا کے جا رہا ہے تو اس کی امامت و ولایت کا دائرہ بھی پورے عالم پہ چھایا ہوا ہے۔ لہذا ولایت ہے اصل میں، لیکن ولایت کیا، کیسے، اس کا معنی ہونا چاہیے۔ سالہ گزشتہ میں ہم نے ولایت علی کے تقاضوں پر بھی گفتگو کی ہے کہ ولایت کا اصل معنی ہے کیا، ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، تو توجہ رکھیے گا۔ امام کہنے کہ شیعہ وہ ہے، منتظر وہ ہے، نصرت امام کے لیے تیار ہونے والا وہ ہے کہ جو یستضیع بنور علمہ، امام کے علم کی روشنی میں کیا کرے، استضاع کرے، یعنی کسب نور، کسب ضیاء کرے۔ مل کے درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ سب مل کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جی بیٹا، مکتوب نمبر 45، امام کریں ان لکل امامون امام یقتدی بہ و یستضیع بنور علم۔ اب کہتے ہیں الا انکم لا تقدرون علی ذلک، تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، تم علی جیسے نہیں بن سکتے۔ علی بھی اعتراف کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے تم کما حق و صوفی سے میری پیروی نہیں کر سکتے، لم تقدرون، تمہیں قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ تم علی جیسے بن سکو، اصلا ممکن نہیں۔ مولا علی خود اعتراف کر رہے ہیں، ولیکن، اب یہ جملہ ہے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں، ولیکن اعینونی، علی کی معاونت کرو، علی کی مدد کرو، علی کی ہیلپ کرو، علی سے سدس سے تعاون بڑھاؤ۔ کیسے؟ مولا چار راہیں مولا نے بیان کی ہیں، اب جتنی گنجائش ہوگی میں آج اور اس کے بعد جتنی بچ جائیں گی وہ کل انشاءاللہ آپ کے سماعت کی نظر کروں گا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نصرت امام چاہتے ہو نا، اس لیے کہ میرے پاس مولا علی کے خطبات اور بھی ہیں جن کو میں آنے والے مجالس کے لیے میں نے اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ان کو آنے والے مجالس میں پیش کر سکوں، تاکہ بہت آرام آرام سے ہم بات کو سمجھاتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آخر تک لے کے جائیں، تاکہ ان نو مجالس کے بعد کم سے کم کوئی ایسی مضبوط اور مستند اور سالڈ چیز ہمارے پاس ہو کہ ہم یہ کہ ان نو مجالس سے میں نے امام کی نصرت کے لیے یہ حاصل کیا ہے۔ یعنی یہاں سے اٹھنے کے بعد در حقیقت ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط چیز ہو کہ ہم کہیں ہاں نصرت امام کے لیے میں نے یہ چیز حاصل کی۔ اب امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تقدرون علی ذلک، مجھے معلوم ہے تم میرے جیسے نہیں بن سکتے، ولیکن آئینوں نے، ولیکن، لیکن تھوڑا سا میری مدد تو کرو نا، میری شیعہ تو بنو نا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کہا یوں سے جاتا ہے جو نقش قدم پہ چلے۔ تشیع جنازہ کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، تشیع فلاں کی تشیع جنازہ، تشیع جنازہ یعنی جہاں جنازہ جائے گا جنازے کو دفنانے والے اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ بہت سادی سی تعریف ہے، میں اس میں بہت زیادہ وارد ہونے نہیں تھا، سنی ہوئی گفتگو ہے، میں ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں۔ ولیکن آئینوں نے، اے نوجوان، اے بزرگ، اے بہن، اے بیٹی، تھوڑی سی مدد کرو۔ یعنی اگر تھوڑا سا بھی ہم سنجیدہ ہو جائیں، تھوڑی سا بھی سنجیدہ ہو جائیں، جتنی سنجیدگی ہمیں اپنے موبائل کو چارج کرنے کے لیے ہوتی ہے، جب بیٹری لو ہو رہی ہوتی ہے اور چارجر نہیں مل رہا تو کتنے پریشان ہوتے ہیں، گھر والے پریشان ہو جائیں گے، بات کرنی ہے، رابطہ ختم ہو جائے گا، پریشانی میں آ جائیں گے، کہیں سے کوئی چارجر مل، بھائی تھوڑی دیر کے لیے چارج کر دو اس کو۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو التماس کرتے ہوئے، پانچ منٹ کے لیے چارج، تھوڑی سی بیٹری ایک دو بار بڑھ جائیں گے، کام چل جائے گا۔ اتنی سنجیدگی اگر امام کے لیے آ جائے ہم میں، اتنی سی سنجیدگی، قسم بخدا ممبر پہ بیٹھا ہوں، اتنی سنجیدگی اگر ہماری زندگی میں امام کے لیے آ جائے ہماری زندگی،
دگرگون ہو جائے تو سنجیدگی نہیں ہے. سنجیدگی اس لیے کہ دلائی نہیں دی گئی, پیدا نہیں کی گئی, ابھارا نہیں گیا, شوق نہیں دلایا گیا. لوگ آمادہ ہیں, لوگ سننے کے لیے تیار ہیں, لوگ عشق امام میں آئے ہیں, محبت امام حسین علیہ السلام میں آئے ہیں, فرش عذاب میں آئے ہیں, جناب زہرا کے دل کی تسلی کے لیے آئے ہیں. ممکن نہیں ہے کوئی دل زہرا کی تسلی کے لیے آئے اور انہی کے بیٹے کو ناراض کرے. سر عقل میں بات نہیں آتی, توجہ رکھے گا. میں نے آج ایک بہت ہی خوبصورت جملہ پڑھا, کہا کہ جو شخص 50 منٹ کھڑے ہو کے ماتم کر سکتا ہے تو وہ 5 منٹ کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جو 50 منٹ 45 منٹ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے ماتم کر سکتا ہے, پیر بھی دکھ رہے ہوں, سینہ بھی دکھ رہا ہو, ہاتھ بھی دکھ رہے ہوں, 50 منٹ تم نے ماتم کیا مات بھی شاباش, لیکن 5 منٹ کی نماز بھی پڑھ لو. یہ ایک طرف کا قضیہ ہے. لیکن جو 5 منٹ نماز پڑھ سکتا ہے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے ماتم نہیں کر سکتا. تو جو 5 منٹ کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور آدھا گھنٹہ ماتم نہ کرے وہ اسرار عاشورہ سے واقف نہیں ہے. یک طرفہ کاروائی مت کریں. جہاں آپ ماتمی سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو, وہ نمازی سے کہیں کہ ماتمی بنو, تب اسرار عاشورہ, تب حقائق عاشورہ کامیاب ہوں گے. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد. دونوں طرفہ ہونا چاہیے, نمازی ماتمی بنے, ماتمی نمازی بنے, تب جا کے امام کا انتظار ہوگا. تو جتنی سنجیدگی ہونی چاہیے, میں اپنی ماں بہن درخواست کروں گا, جس کو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں اسلامائزیشن کا جو عمل ہوتا ہے نا, اسلامی بنانے کا عمل, وہ یا افراد ہوتا ہے یا تفرید ہوتا ہے. جو اہل بیت نے طریقہ بتایا ہے نا, حد وسطی والا, بیلنس ہو کے چلو, نہ ادھر نہ ادھر, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے بھی شاید 3-4 سال پہلے میں نے یہیں پہ یا کہیں اور ایک واقعہ سنایا تھا. ایک ہمارے دوست سے عالم دین, ان کے پاس ایک صاحبہ آئیں, کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کو اسلامی بنانا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بہن, بہت اچھا ہے, آپ نے بڑا اچھا کام کیا. کیا ہوتا ہے, صبح 6 بجے قاری فلاں کی تلاوت لگ جاتی ہے, اس کے بعد تلاوت ترجمہ لگ جاتا ہے, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ منقبت آتی ہے علی سے, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, اس کے بعد دعات کرنا ہو, اس کے بعد بچہ اسکول چلا جاتا ہے. بچہ اسکول سے آتا ہے پھر جناب کوئی قرض شروع, کوئی منقبت, کوئی نعت. تو میں نے کہا جناب, یہ میرے دوست نے کہا کہ جناب آپ کا بچہ جو ہے وہ اسلامی نہیں بنے گا, چونچو کو مربع بن جائے گا. اصل کس نے کہا کہ بچوں کو اسلامی بنانے کے لیے سب کیا جائے؟ اصل جو تعلیمات ہیں, یعنی دیکھیے جب ہم اپنی ذمہ داری میں عمل نہیں پیرا ہوں گے نا, جب تک عمل نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب بچے کی تربیت کی عمر تھی تو ماں باپ کہیں اور لگے ہوئے ہوتے ہیں, کنہیں اور چکروں میں ہوتے ہیں. جب بچہ بگڑنے لگتا ہے, سینگ نکلنے لگتے ہیں اور اونگی بونگی حرکتیں شروع کر دیتا ہے, مولانا دعا, تعویذ, گنڈا, یہ وہ, زائچہ فلاں, نہیں ہو سکتا. جو بچے کی عمر تھی, تربیت کی, 3 سال کا ہو جائے, 5 سال کا ہو جائے, 7 سال کا ہو جائے, اس طرح اس کو نماز سکھاؤ, کلمہ سکھاؤ, اہل بیت کے نام سکھاؤ, یہ ساری چیزیں اہل بیت نے بتائی ہیں. جب جو چیز وقت پہ نہیں ہوگی نا, وقت گزرنے کے بعد اس کو حاصل کرنا, کسب کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو سنجیدگی ضروری ہے, اور یہ سنجیدگی صرف مائنڈ میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی, طرز فکر ہمارا تبدیل نہیں ہوگا, ہمارا عمل تبدیل نہیں ہوگا. دیکھیں سوتے میں اگر کوئی کسی کو کوئی مثلا کوئی نازیب کلمات کہہ دے یا ہاتھ اٹھا دے, آپ اس کی سرزنش کریں گے؟ نہیں, کیونکہ سوتے میں انجانے میں بے اختیار اس نے کہہ دیا. لیکن اگر کوئی جان جاگتے بوجھتے یہ کام کرے تو کیا ہوگا؟ آپ اس کو پکڑیں گے, جناب آپ نے یہ کیسا کیا. تو عزیزان کرامی, میں عرض کر رہا تھا کہ سنجیدگی ضروری ہے. جب تک سنجیدگی, طرز فکر, تھنکنگ, اپنی تھنکنگ کو چینج کریں, مائنڈ کو چینج کریں. جب تک طرز فکر تبدیل نہیں ہوگا, جب تک طرز فکر نہیں ہوگا, آپ جو ہے وہ بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی کھڑی کر دیں, اس کی بنیاد نہیں ہوگی, وہ ڈھہ جائے گی, زمین بوس ہو جائے گی. تو یہ تھوڑی سی سنجیدگی ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں جناب زہرا سے بھیک مانگے کہ آپ کے فرزند کے لیے ہمیں سنجیدگی عطا کریں. میں نے کسی موقع پہ نوجوانوں سے کسی یونیورسٹی میں خطاب کر رہا تھا, تو میں نے کہا تھا دیکھو انہیں ایک بہت ہی سادہ سا اصول ہے, تم اپنے کپڑوں میں استری کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ استری کو رکھ دیتے ہو؟ نہیں, استری کو برقی رو سے جوڑا جاتا ہے، آن کیا جاتا ہے، جب گرم ہو جاتی ہے پھر اس کو ایک تھوڑا سا فورس کر کے پریشر دے کے اس کو گجلے ہوئے کپڑے پر چلایا جاتا ہے، تب جا کے استری ہوتی ہے۔ کنگا بالوں میں لگنے سے کنگی نہیں ہوتی، اس کو فورس اپلائی کی جاتی ہے۔ یہ دو چھوٹی مثالیں۔ تو صرف بغیر فورس اپلائی کیے ہوئے نہ کپڑے پہ استری ہو سکتی ہے نہ بالوں میں کنگا ہو سکتا ہے، تو قوم کی حالت کیسے بدل سکتی ہے؟ اور جب جگہ لوریاں سنانے والے بہت زیادہ ہوں اور حق و حقیقت کی بات کرنے والے کم ہوں، توجہ رکھیے گا۔ تو امام کہہ رہے آئینونی، میری مدد کرو، یعنی سمجھو کہ مولا کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، خدا نہ کرے، انشاءاللہ خدا تمام مریضوں کو شفا کاملہ اجر عطا کرے، کم سے کم الہی آمین تو ایسے کہیں نہ کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں پنڈال سے اوپر تو جا سکے، کیونکہ مردہ دل سے جو دعائیں کرتی وہ قبول نہیں ہوتی۔ ہماری 50% دعائیں جو قبول نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ پاس کرا دے گا، اللہ بیڑا پار کرا دے گا، نہیں، یقین کے ساتھ ضرور بھیجے محمد و آل محمد پار۔ آپ تصور کریں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو اور آپ کو پتا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اپنے کاموں کا جمع نہیں، آپ مجلس سے دوڑ دوڑ جائیں گے، مثلا خدا نخواستہ آپ کا، آپ کے والد یا والدہ یا کوئی اور قریبی عزیز آپ کا دوست اس حالت میں ہوتا، فوراً جائیں گے، آپ کو احساس ہوگا ایک لمحے کے لیے یہاں وقت ضائع نہیں کریں گے، مجلس سنیں گے اور فوراً، مثلا یا آفس گئے ہیں تو فوراً جو ہے وہ آپ گھر جائیں گے تاکہ آپ کا جو مریض جو انتظار کر رہا ہے صبح سے شام تک کہ میرا تیماردار آئے گا مثلا اور وہ یہ کام کرے گا۔ اصل یہ تو بہت ہی عامیانہ سا مثال ہے نا، ہر شخص یہ تصور کر سکتا ہے، فوراً لوٹ کے جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ یہی سنجیدگی اگر ہمارے دل میں آ جائے کہ میرے امام کو میری مدد کی ضرورت ہے، یہ خیال ذہن میں آ جائے میرا امام میرا منتظر ہے، اللہ اکبر، امام منتظر ہے 313 کا، اذن الہی کا، ہم امام کے منتظر ہیں، امام ہمارا منتظر ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہا، میں توجہ کیجیے گا، امام کہہ رہے ہیں کہ آئینونی، سمجھو، اپنی عقل میں تھوڑی دیر کے لیے لے کر آؤ۔ علی کہہ رہے میری مدد کرو، علی شیر خدا، علی فاتح خیبر، علی ید اللہ، علی عین اللہ، علی نفس رسول اللہ، کہہ رہے میری مدد کرو۔ تصور کریں مولا علی یعنی کس درجے پہ جا کے کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، انسانوں سے، شیعوں سے، منتظروں سے، میری مدد کرو۔ آئینوں نے چار راستے بتائے مولا نے، بے ورعین و اجتہادین و عفتین و صدادین۔ ورع یعنی تقویٰ سے، اجتہادین یعنی سر توڑ کوشش کے ذریعے سے، عفتین یعنی پاک دامن، اور صدادین یعنی محکم کاری، یعنی کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے انجام دے کر اپنی پروٹیکشن، اپنی حفاظت کرنا۔ چار کام مولا نے کہے ہیں عزیز نے کہ نصرت امام کے لیے ایک منتظر کو، ایک مومن کو ان چار بنیادی صفات پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایمان اپنی جگہ ہے، ولایت اپنی جگہ ہے، یعنی اس سے بحث نہیں ہو رہی، وہ تو اصل ہے ہی کہ ایمان ہے، ولایت ہے، محبت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس کے بعد یہ نمبر آئے گا۔ یعنی اگر ولایت علی کے دل میں نہ ہو، محبت نہ ہو، اطاعت کا جذبہ نہ ہو، تو پھر اصل کسی کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلے گا۔ لہذا ذہن میں رکھیں، امام کہہ رہے پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی۔ نقصان ایمان کو نقصان پہنچانے والی بات سے اپنی حفاظت کرنا، جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائے۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ و پیر، ہمارے ظاہری اعضا، ہماری روح، ہماری نیت، ہماری فکر، کیا ہے؟ حکم خدا کتاب ہو، حکم امام کتاب ہو۔ اگر یہ تقوی کی صلاحیت ہم میں آ جائے کہ ہم ہر چیز میں حکم الہی کو مد نظر رکھیں، ہر چیز میں حکم خدا کو معلوم کریں، ہر چیز میں چاہیں کہ رضایت امام کو کسب کریں، امام کی خوشنودی کو مد نظر رکھ کے ہو نہیں سکتا کہ ہم سے کہ ہم جو ہے گناہ کی طرف بڑھ جائیں. اصل ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ جب غیروں نے مثلا غیروں نے اتنا دکھ پہنچایا تو میں کیوں اپنے امام کو دکھ پہنچاؤں. اے میری بہن, تم جو مجلس عزا میں آئی ہو, اگر تمہارے کپڑے چست ہوں, اگر تمہارے کپڑے باریک ہوں, خدا نہ کرے اگر تمہارے سر پہ حجاب نہ ہو, اگر تمہارے اعضا نظر آئیں, اگر تمہارے بال نظر آئیں, تو تم دل زہرہ کو دکھا رہی ہو. تم سمجھ رہی ہو کہ تم جناب زہرہ کو خوش کرنے آئی ہو. شاید ایک جہاں سے تم خوش کر رہی ہو, لیکن تمہارے اس حلیے سے, تمہارے اس لباس سے, تمہارے اس رنگ ڈھنگ سے جناب زہرہ کو جو تکلیف ہوگی, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو جو تکلیف ہوگی, ان کو جو دلی رنج ہوگا, وہ ثواب سے بہت زیادہ ہے جو تم حاصل کر رہی ہو. اے میرا نوجوان, اپنی نگاہوں کو, اپنی نیت کو, اپنی زبان کو, اپنے کانوں کو امام کے تابع کر لو. اس لیے کہ اگر یہ تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جائے, حکم الہی پیدا ہو جائے کہ ہم حکم الہی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں زیادہ نگرامی, ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. میں پھر کہوں گا, دیکھیے تاکید کروں گا, خدا رہا اپنے ذہن کے اندر جو آپ کی عقل ہے اس کو استعمال کریں. یہ سنی سنائی باتیں سن کے چلے جانا کہ بس مولانا نے کہہ دیا, ذاکر نے کہہ دیا, فلاں نے پڑھ دیا, نہیں, پرکھے پوچھیں, سوال کریں, یہ آپ کا حق ہے. آپ پوچھیں گے تو چار کتابیں میں بھی پڑھ کے آؤں گا. مجبور کریں کہ آپ ان سے پوچھیں, وہ آپ کی باتوں کا جواب دیں. لیکن اگر آپ نے سنی سنائی بات کے جناب ثواب لینے چلے جائیں گے, نہیں, یہ امام کی تیاری ایسے نہیں ہو سکتی. امام کی تیاری کے لیے سنجیدگی ضروری ہے. امام کہہ رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اجتہاد, پہلی چیز ہے ورا. دوسری چیز جو امام علی نے فرمائی, اور وقت تمام ہو گیا, میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں, دوسری چیز کیا ہے؟ سر توڑ کوشش. اپنی کوشش کرو, خدا ہمت دے گا. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو. اور میں بارہا ایک نوجوانوں کے لیے جملہ کہتا ہوں, نوجوان بچوں کے لیے جملہ کہتا ہوں, اگر نہیں ہو رہا نا, اصل دامن تھام لو اہل بیت کا. یہ دعائے توسل صرف جاب دلانے کے لیے نہیں ہے, بچے کی شادی کے لیے, بہترین رشتے کی تلاش کے لیے نہیں ہے, صرف اس کام کے لیے نہیں ہے دعائے توسل. بیویوں کی کہانی سنتے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ مثلا نوازا نوازی, پوتا پوتی پیدا ہو جائے, معذرت کے ساتھ صاحب اولاد ہو جائے. یہ مشکلات بھی ہیں, حل ہو سکتی ہیں, لیکن دعائے توسل آئمہ ایسے نہیں ہیں. خدا نہ کرے کوئی آئمہ کو اعلیٰ بنائے اور اپنی خواہشات دنیا بھی تک پہنچنے کی کوشش کرے, مقاصد دنیا تک. تو دوسروں نے بھی یہی کام کیا, وہ بھی اپنے مقاصد دنیا تک پہنچ گئے. تو اگر دعائے توسل پڑھ کے آپ مادی خواہشات لے لیں اور ان سے ہدایت نہ لیں, تو پھر آپ میں دوسروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی کہ دعائے توسل صرف مادی خواہشات کے حصول کے لیے نہیں ہے. دعائے توسل اس لیے, یا وجیہن عند اللہ, اے خدا کی بارگاہ میں وجیہ, صاحب حیثیت امام, جس کے ہاتھ میں خدا نے کل کائنات کا نظام دیا, جس کے وجود سے رزق تقسیم ہوتا ہے, جس کے وجود سے ہوائیں چلتی ہیں, جس کے وجود کی برکت سے بارش برستی ہے, جس کے وجود کی برکت سے زمین اناج اگتی ہے, وہ امام, اس سے در حق توسل کریں. اور چاہیں, دل سے چاہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں. اور ہیں ایسے نوجوان میرے رابطے میں کہ جنہوں نے واقعاً چاہا دل سے اور چینج ہو گئے, تبدیل ہو گئے. ہیں ایسی بچیاں جنہوں نے چاہا دل سے. یہ چاہنا بڑا اہم ہے. اس چاہنے کو حاصل کرنے کے لیے کئی خواہشات پر پاؤں رکھنا پڑے گا, کسی خواہش کو پس پش ڈالنا پڑے گا, کہیں پھیلانا پڑے گا, کہیں جس لگانی پڑے گی, کہیں توسل کی رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنا پڑے گا. ممکن نہیں ہے اہل بیت کی مدد کے بغیر. تو امام علی کہہ رہے ہیں کہ آئینونی بے ورعین وجتہادن, علی کی مدد کرو, امام کی مدد کرو. کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ آپ کی آنکھیں, یا کسی کوئی مومن اس بات سے راضی ہے اس کی آنکھیں اس دنیا میں گناہوں سے پاک ہو جائیں, اس گریے کے ذریعے سے پاک ہو جائیں, اور یہاں سے اٹھنے کے بعد خدا نہ کرے وہ پھر گناہوں میں آلودہ ہو جائیں. محبوب ترین آنکھ جو خدا کو بہت پسند ہے وہ آنکھ جو حسین کی محبت میں گریا کرتی ہے. یہ آنکھ روز قیامت نہیں روئے گی, خوف خدا سے نہیں روئے گی, حزن و ملال نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس عزاداری کی, اس فرش عزا کی قدر کیجئے. یہ آنکھ جس سے آپ آنسو بنے خدا کو بہت محبوب ہے. حدیث میں ملائکہ ان آنکھوں پر نزول کرتے ہیں, صعود کرتے ہیں, محل نزول صعود ہے, ملائکہ ہو جاتی ہے وہاں جو حسن کی محبت میں ہوتی. اور پھر روز قیامت لوگ حسرت سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کی آنکھیں حسین کی محبت میں روتی تھیں, مولا کائنات اب دست مبارک سے حوض کوثر سے سیراب کریں گے. آئے کوئی اس بات کی تیار ہے کہ یہ درجہ پانے کے بعد کیا اس کی آنکھیں دوبارہ سے آلودہ ہو جائیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں. یہ ٹی وی اشتہارات جو آ رہے ہیں جس میں اوریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے, کوشش کریں نہ دیکھیں. یہ بے ہنگم موسیقی اور موزک جو اشتہارات میں سنایا جا رہا ہے, کوشش کریں کہ نہ سنیں. اسی سے تقویٰ پیدا ہوگا, اسی سے اشتہار پیدا ہوگا, اسی سے سرد اور کوشش شروع ہوگی. آج ایک چھوٹی سی نفس پر قابو رکھیں گے, خواہش پہ پیر رکھیں گے, کل اس سے زیادہ ہمت ہوگی کہ امام کے لیے ایک اور بڑی خواہش کو قربان کر سکیں. لیکن اگر انسان جو ہے وہ کہے جناب جائز ہے فلاں ہے, جائز بھی ہو, جب بھی انسان کوشش کرے کہ اس قسم کی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو, اپنی میموری کو, اپنی روح اور قلب کو, اپنے فکر و خیال کو پاک رکھے. اس لیے کہ اس کے بغیر امام کی نصرت ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ آخری زمانے میں جو حالات بتائے گئے ہیں مومن کے, خصوصاً وہ مومنین جو راسخ العقیدہ ہیں, مستحکم ایمان کے مالک ہیں, ان کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہیں. اور امام کی آرزو بھی یہی ہے, چھٹے امام کی حدیث ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ امام زمانہ کو خوش کرے, جو چاہتا ہے امام زمانہ کا ساتھی بنے, جو چاہتا ہے امام کی نصرت کا حق ادا کرے, اسے چاہیے وہ پاک دامن ہو جائے. ایسے نگرامی یہ محرم کے دن گزر رہے ہیں, یہ 10 دن بہت قیمتی دن ہیں, قیامت کے دن ہیں. بس میں مصائب کی طرف آ گیا اس لیے کہ آج ان شہزادوں کا تذکرہ ہے جو علی کی بیٹی کے شہزادے ہیں. 4 محرم آ گئی, پتہ ہی نہیں چلا کتنے دن, جتنی جلدی یہ دن گزر گئے, پر نہ جانے کتنی تیزی کے ساتھ یہ بقیہ دن گزر جائیں گے. حسین مہمان ہے, مہمان کی قدر کرے. کوشش یہ ہوتی ہے جس کو مہمان بلایا جاتا ہے اس کو ناراض نہیں کیا جاتا, اس کی دل آزاری نہیں کی جاتی. اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا نا, آپ اڑوس پڑوس سے کوئی چیز مانگ کے, پیسہ مانگ کے, یار گھر میں مہمان آیا ہے 2 پیسے دے دو, کچھ خاطر مدارات کر دوں. حسین آپ سے نہ کھانا مانگ رہا ہے نہ پینا مانگ رہا ہے, حسین آپ سے بستر بھی نہیں مانگ رہا, حسین کے اصحاب, حسین کے اہل بیت کچھ نہیں طلب کر رہے. کہہ رہے دیکھو اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو, ہمیں در کرنا چاہتے ہو, تو اس عزاداری کے ذریعے سے وہ جذبہ پیدا کرو کہ اپنے امام وقت کی نصرت کر سکو. تو یہ بہترین موقع, یہ فرش عزا جس کو میں بارہا کہتا ہوں, یہ فرش نہیں ہے, یہ عرش الہی ہے. یہ آپ کو متصل کر دیتا ہے خدا سے, امام سے, امام وقت سے, رسول اللہ سے, جناب زینب سے, جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے. نصرت کریں امام کی جس طرح شہزادی زینب کے شہزادوں نے نصرت کی ہے. اللہ, جیسے خود شہزادی نے نصرت کی ہے اپنے بھائی کی, اپنے امام وقت کی نصرت کی ہے. ضمن عقد طے تھا, عقد میں شرط رکھ دی گئی تھی کہ جہاں حسین جائیں گے وہاں زینب جائے گی. طے یہ تھا کہ حسین کی کربلا میں زینب کا بہت بڑا کردار ہے. زینب امام نہیں ہے, زینب مرد نہیں ہے, صنف نازک ہے, امام زادی ہے, امام کی ہمشیرہ ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ کربلا کی تکمیل صنف نازک کے ہاتھوں ہوں, جناب زینب کے ہاتھوں ہوں. خدا نے مقرر کیا, ایسا خدا نے چاہا ہے. امام حسین نے جیسے کہا, خدا نے چاہا ہے کہ یہ اسیر ہوں, یہ قیدی بنائے جائیں تاکہ ترجمان کربلا بن کر کربلا کے پیغام کو آگے پہنچائیں. یہ ہے خواتین کا کردار. میری بھائی بہن اگر سن رہی ہیں, غور سے سنیں, یہ ہے اسلام, یہ ہے کربلا, یہ ہے آزاداری. خواتین کو ان کا جائز مقام دو, پھر دیکھو انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم ہمیشہ خواتین کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, ہم ہمیشہ خواتین کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں, ہم ہمیشہ خواتین کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. امام کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے, زینب آگے بڑھو, کربلا کی تکبیر کرو. اگر خواتین کو جائز حقوق مل جائیں جو ان کے ہیں, موجود ہیں کربلا کی روشنی میں, آزاداری کی روشنی میں, قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں, قسم خدا کی انقلاب آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. لیکن سب کو دست سے تعاون بلند کرنا ہوگا. زینب نے نصرت امام کے لیے مدینہ چھوڑ دیا. مکہ ہے, مکہ بھی حسین نے چھوڑا, زینب نے بھی مکہ چھوڑ دیا. بھائی کے ساتھ ساتھ ہے تاکہ نصرت امام کا حق ادا ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ظہر عاشور جناب زینب نے دیکھا کہ دونوں شہزادے موجود ہیں. بلایا, جناب زینب نے بس ایک سوال کیا, شہزادوں یہ بتاؤ ابھی تک زندہ ہو؟ ابھی تک زندہ ہو؟ بچوں نے سر جھکا لیا. مادر گرامی, ماں مجان ہمیں اجازت نہیں دیتے, کئی مرتبہ حاضر ہو چکے ہیں. اصل حسین کیسے اجازت دے بہن کے ان نور چشموں کو کہ وہ جائیں اور جامع شہادت نوش کریں؟ بس یہ سننا تھا. جناب زینب نے سر پہ چادر ڈالی, امام حسین کے خیمے میں تشریف لے گئی. بھیا ایک سوال ہے. امام حسین نے لہجے کو سنا, سر اٹھایا, کہا کہ بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر روز قیامت جناب زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا زینب. اللہ اکبر. عزدارو یہی موقع ہے نا زہرا کے زخم دل پر مرہم رکھنے کے لیے تمہارے آنسو. اللہ اکبر. امام علی کہتے ہیں حسین کون ہے؟ عبرت کل مؤمنی, ہر مؤمن کی آنکھ کا آنسو حسین ہے. لا یذکرنی الا المؤمن بالبکا, کوئی مؤمن مجھے یاد نہیں گئے مگر یہ کہ وہ گریہ کرے گا مجھ پر. ایک خطیب نے, ایک علامہ بحر العلوم نے خواب میں دیکھا امام حسین بہت زخمی ہیں. میں نے اس روایت کو 8 محرم کے لیے بچا کے رکھا ہے, انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کو مکمل عرض کروں گا. دیکھا بہت زخمی ہیں امام, جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے امام, بہت تکلیف میں. کہا مولا اتنے زخم؟ کہاں, کربلا میں بہت زخمی ہوا ہوں, امت رسول نے بڑے دکھ دیے. مولا اس کا کوئی زخم, ان زخموں کا کوئی مرہم ہے؟ کہا کہ جب مومن مجھ پہ گریہ کرتا ہے میرے زخم درست ہو جاتے ہیں. عزیزان کرام, جناب زہرا نے یہی تو پوچھا تھا, بابا جب میں نہیں ہوں گی, جب علی نہیں ہوں گے, جب آپ اور حضرت نہیں ہوں گے, تو میرے بچے پہ رونے والا کون ہوگا؟ تو فرمائے تھا خدا قوم کو پیدا کرے گا, اس کے جوان تیرے جوان کا ماتم کریں گے, اس کی عورتیں تیری عورتوں کا ماتم کریں گی, اس کے بزرگ تیرے بزرگوں کا ماتم کریں گے. حاضر جب بھی مجلس میں آیا کرو, بلند بلند رویا کرو, اس لیے کہ حسین والوں کو رونے نہیں دیا جاتا تھا. بس عزادارو, کہا کہ اگر ماں نے پوچھ لیا زینب تو نے میرے حسین کو یکتا اتنا چھوڑ دیا, بھیا بتاؤ ماں کو کیا جواب دوں گی؟ عزدان امام حسین علیہ السلام, امام حسین نے سر کو جھکا لیا, کہا عباس جاؤ شہزادوں کو تیار کرو. مولا عباس کے مصائب میں سے ایک سب سے بڑے مصائب یہ ہیں کہ وہ مجاہدوں کو تیار کر کے بھیجتے تھے, خصوصاً ان مجاہدوں کو جو بنی ہاشم سے تھے اور کم سن تھے. اللہ اکبر. اس لیے کہ کسی کے سر پہ خود نہیں آتا تھا, کسی کے لیے جسامت کے مطابق ذرا نہیں تھی, کوئی گھوڑے پر جس کے پیر نال تک نہیں, رکاب تک نہیں پہنچ سکتے تھے. جناب عباس نے تیار کیا, ماموں کی خدمت میں آئے, کہا کہ جاؤ ماں کو الوداع کرو. ماں کے پاس پہنچے, ماں نے دیکھا, کہا کہ بیٹا بس ایک وعدہ کرو, فرات کی طرف نظر
भर के मत देखना, कहीं ऐसा ना हो मैं शर्मिंदा हो जाऊं। बस अजादार हो, दोनों शहजादे भूखे भी थे प्यासे भी थे, लेकिन किस तरीके से अली के नवासे थे ना, तलवार उठा के जंग करनी शुरू की। अगर मोहम्मद जाता था तो ऑन कहता था वापस आ जाओ, फरात की तरफ मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि ठंडी हवा भी तुझे लग जाए। अरे फातिमा का लाल प्यासा है, अली असगर प्यासा है, मोहम्मद जाता था तो और नसीहत करके वापस ले आता था। जब दोनों शहजादे लड़ते लड़ते थक गए, हाथ शल हो गया अजादारो, बस एकदम चारों तरफ से हमला शुरू हुआ। हमले का होना था, बच्चों से घोड़ों पर ठहराना गया, जमीन पे गिरने लगे, आवाज दी मामू जान मदद के लिए, मामू जान मदद के लिए आओ। बस एक दफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े, जनाजों को उठा के लाए, लाशों को उठा के लाए। देखो तरीका ये था, जब भी बनी हाशिम का कोई लाशा आता था ना, जनाब ज़ैनब इस्तकबाल करने पहुंच जाती थी दर जिंदा पर। ज़ैनब को पता चला और नो मोहम्मद की लाशें आ रहे हैं, बीबी हुजरे से बाहर नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? इसलिए कहीं ऐसा ना हो हुसैन की निगाह है मेरी निगाह में पड़, कहीं कोई शर्मिंदगी महसूस हो। मौला ने जब ला के लाशें रख दिए, एक दफा बीबी बैठ गई दोनों जनाजों के दरमियान, दोनों लाशों के दरमियान, एक हाथ ऑन के सीने पर, दूसरा हाथ मोहम्मद के सीने। शाबाश मेरे जवानों, शाबाश मेरे शेरों, तुमने माँ को सुरखुरू कर दिया। बस दो रिवायतें मुख्तसर पढ़ूंगा और मसाइब तमाम। अज़ादारो जब सर शहदा तकसीम हो रहे थे, वापिस आ रहे थे शाम के जिंदान में, तो हर जब भी कोई सर आता, एक बीबी बढ़ती और सर उठा लेती। लेकिन जब दो सर आए एक साथ, तो उनको लेने वाला कोई नहीं था, उनको गोद में लेने वाला कोई नहीं था। किसी ने कि क्या इनकी मां मर गई है? अल्लाह अकबर। जनाब फिजन का खबरदार, ये मत कह रहे कि माँ जिंदा है, इसने सदका कर दिया भाई पर। और जब शाम से लौट कर वतन गई है, माँ की कब्र से रुखसत हुई, बीबी जब घर में पहुंची, वो हुजरा जहां बच्चों का हुजरा था, दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछे थे, बीबी का पैगाम है अपने बच्चों का नमाज सिखाना। अरे छोटे छोटे मुसल्ले, बीबी ने जल्दी से दोनों मुसल्लों को उठाया, कभी सूंघती थी, कभी चूमती थी, कभी सूंघती थी, कभी सीने से लगाती थी। ए ऑन ये तेरा मुसल्ला, ए मोहम्मद ये तेरा मुसल्ला, अरे बच्चों मुझे माफ कर देना, तेरी माँ का दिल पत्थर का नहीं था, अरे गिरिया इसलिए ना किया, अरे मेरा भाई शर्मिंदा।